الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متمزاد جیسا کہ اعلان ہوا ہے کہ آج کی خصوصی نشست ہے اور علامہ اقبال مرحوم کے جو بھی فکر ہے اس کے حوالے سے آج کے دن کافی چیزیں ہیں کہ جو لکھی بھی جاتی ہیں, تحریریں بھی اور مختلف مجالس بھی ہیں کہ جو منعقد کی جاتی ہیں. تو بہرحال دین اسلام کا مزاج کسی دن کو یا کسی بھی دن کو متعین کر کے اور اس طرح سے منانے کا تو نہیں ہے, لیکن بہرحال آج کی خصوصی نشست کا جو مقصد ہے علامہ اقبال مرحوم کا جو بھی قرآنی فکر ہے کہ جو کہ عمل اور عملی لحاظ سے ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے, اس کو اجاگر کرنا ہے. مختلف مجالس میں مختلف علامہ اقبال کی فکر کو واضح کیا جاتا ہے, اس میں بعض دفعہ جو اسلام دشمن ہیں وہ اپنی کاروائیاں بھی کرتے نظر آتے ہیں اور اقبال کا جو تصور اسلام ہے اس کو مس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم تو ایک سیکولر پاکستان وہ دیکھنا چاہتے تھے, اسلام کا ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا, اسلام کے حوالے سے کوئی ان کی زندگی میں کوئی رمق نہیں تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کچھ علامہ اقبال کی جو شخصیت ہے اس کو بھی نمایاں کیا جائے اور خاص طور پر جو قرآن فکر ہے کہ جو کہ آج ہمارا موضوع ہے اس کو بھی واضح کیا جائے. اس حوالے سے سورۃ الشعراء یہ 26ویں سورت ہے قرآن مجید کی, اس کی آخری آیات ہیں کہ جو تلاوت کی گئی ہیں ابتدا, اس میں شعراء کے حوالے سے کچھ اصولی باتیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ جب قرآن کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے تھے مکے کی سرزمین پر, تو انہوں نے مختلف اعتراضات کرنے شروع کیے, بہتان ترازی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں, کہ کبھی کہتے کہ آپ مجنون ہیں, کبھی کہتے کہ آپ شاعر ہیں, کبھی کذاب کہتے معاذ اللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے کچھ جوابات ہیں کہ جو دیے گئے, اس میں سے جب ان کا یہ اعتراض آیا کہ یہ قرآن تو شاعری ہے اور اللہ کے رسول معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شاعر ہیں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ اصولی باتیں وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں. اور پس منظر میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو عرب کا معاشرہ تھا کہ جہاں پر قرآن فکر واضح کیا جا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, وہ عرب کا معاشرہ اس میں بڑے بڑے شعراء تھے کہ جو کہ موجود تھے, اور بہرحال شعر و شاعری کا وہ دور بھی تھا, اور اس کے حوالے سے خاص طور پر جب یہ قرآن پیش کیا گیا تو کفار مکہ ہجوم کرتے تھے اور گستاخیاں کرتے تھے اپنے اشعار کے ذریعے سے اسلام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں, کہ جس کا پھر جواب دیا کرتے تھے بعض جو بھی صحابہ کرام ہیں شعرا, ان کا تذکرہ میں ابھی کرتا ہوں. تو بہرحال کچھ اصولی باتیں تو سورہ شعرا کی جو یہ آیت نمبر 224 سے 227 اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں, اس کو پہلے سماعت کر لیجئے. فرمایا کہ والشعراء, اور جہاں تک شعراء کا تعلق ہے, تم کہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں معاذ اللہ, تو جہاں تک شعراء کا تعلق ہے یتبعہم الغاوون, تو ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں, یعنی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ تو گمراہ ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اصل تو مذمت تھی شعراء کی, لیکن مذمت یہاں کی گئی ہے جو شعراء کے اتباع کرنے والے ہیں, جو ان کی شاعری کو سننے والے ہیں. تمہارے لیے ہے کہ یہ اصل میں ہے مذمت شعرا کی کہ وہ ایسے ہیں کہ جو اپنے سننے والوں کے اندر کوئی عملی لحاظ سے پیش رفت وہ نہیں کر پا رہے, کوئی ایسا میسج نہیں دے پا رہے کہ جو سننے والے ہیں ان کے اندر کوئی انقلاب برپا ہو جائے, ان کی زندگی جو ہے وہ دین کے مطابق ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ خود بھی جو بھی شعرا کو سننے والے ہیں وہ گمراہ ہیں, اور یہ سمبل ہے اصل میں شعرا کی گمراہی کے حوالے سے. تو جو بھی شعرا ہیں ان کے تو پیروکار ہوتے ہیں گمراہ لوگ. الم ترا انہ فی کل وادی یہیمون, کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ شعرا تو ہر وادی میں سرگردہ نظر آتے ہیں, یعنی کبھی کسی کو آسمان پر پہنچانا ہو تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کے شان میں کلابیں ملا دیتے ہیں, کسی کو جو ہے وہ زمین پہ پٹکنا ہو تو اس کی پھر کس طرح سے اپنے اشعار کے ذریعے سے وجوع کرتے ہیں اور تحقیر کر دیتے ہیں, کبھی مغرب کی بات کرتے ہیں تو کبھی مشرق کی بات کرتے ہیں. لہٰذا یہ تو, اور کبھی جو ہے وہ شعر و شاعری میں عشق و عاشق بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے, کبھی آنکھوں سے آنسو بھی نکلوا دیتے ہیں, ایسے غم زدہ اشعار ہیں کہ جو کہے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو شعرا ان کی کچھ خصلتیں بھی آگے آ رہی ہیں, یہ تو ہر وادی میں سرگردہ نظر آتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, یہ ہے وہ خصلت ان شعرا کی کہ جن کے مذمت کی جا رہی ہے, خاص طور پر کفار مکہ میں جو یہ شعرا تھے جو اسلام کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجوم کرتے تھے, وہ ساخیاں کرتے تھے, کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں کہ جو کہ کرتے نہیں, یعنی قول و فعل میں ان کے تضاد ہوتا ہے نمبر ایک. اور اس کے بعد دیکھیں اب جو الفاظ آ رہے ہیں وہ ایکسیپشن ہے, وہ استثناء ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ, یعنی اب یہاں وہ شعرا کے جو کہ واقعتاً اسلام کے رکھوالے تھے اور اپنی شاعری کے ذریعے سے جو بھی اسلام دشمن ہجو کیا کرتے تھے اسلام کے خلاف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, وہ بدلہ لیتے تھے اور اپنی شاعری کے ذریعے سے جو ہے مقابلہ کرتے تھے, ان کی مدح ہے کہ جو کہ آئے گئے. یہ بالکل وہی انداز ہے جس طرح سے سورہ عصر میں ہے نا کہ ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام انسان واقعی خسارے میں ہیں, لیکن ایکسیپشن کیا ہے, استثناء کیا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اس عظیم خسارے سے بچنے والے یہ چار جو بھی خصلے یعنی جو بھی اوصاف جن کے اندر پائے گئے وہ اس عظیم خسارے سے بچ جائیں گے, یعنی جو ایمان لانے والے ہیں, جو نیک اعمال کرنے والے ہیں اور حق کی وصیت کرنے والے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو بھی صبر کے مراحل آئیں تو وہ صبر کی بھی نصیحت کرتے ہیں ایک دوسرے کو مل جل کر. تو بالکل یہی انداز ہے کہ جو عمومی شعرا ہیں ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیروکار گمراہ ہیں, ہر وادی میں سرگردہ نظر آتے ہیں, ہر طرح کی شاعری ان سے کروا لو, اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے وہ ہیں کہ جو کرتے نہیں, قول و فعل کا تضاد ہے. لیکن ایکسیپشن کیا ہے, الا الذین آمنوا, چار اب اوصاف ہیں کہ جو کہ جن شعرا کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے, کہ فرمایا وہ لوگ سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائیں, وعملوا الصالحات, اور جو نیک اعمال کریں, نمبر تین وذکروا اللہ کثیرا, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں, اور نمبر چار وانتصروا من بعد ما ظلم, اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ جب ان پر ظلم ہوا, جب وہ ظلم کیے گئے. اب یہ ہے کہ جب یہ ابتدائی آیت نازل ہوئی کہ جس میں شعرا کی مذمت کی گئی, تو اہل ایمان کے جو اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ بھی بڑے عظیم شاعر تھے, یعنی ان میں نام آتا ہے حضرت کعب بن مالک کا, حضرت حسان بن ثابت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ تینوں صحابہ جو ہے وہ روتے ہوئے گئے ہیں جب یہ آیتیں سنی ہیں, شعرا کی مذمت سنی ہے, کیونکہ یہ خود بھی شعر کہتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تو شعرا کی مذمت ہے کہ جو کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے اور ہم بھی شعر کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت کے حوالے سے اشارہ فرمایا کہ دیکھو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یہ ہر یعنی شعرا کی بات نہیں ہو رہی, یعنی یہ اس مذمت سے بچنے والے کون ہیں, استثناء کس کو حاصل ہے, ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جن کے کردار میں عمل صالح کا یعنی وہ پھول ہے کہ جو کہ کھلا ہوا ہے, اور وہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں, یعنی یہ ہے کہ وہ شعر و شاعری میں اتنے آگے نہیں کہ اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو جائے, اور پھر وہ بدلہ لیتے ہیں اس کے بعد کہ جب ان پر ظلم ہوا. تو یہی وجہ ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کفار کے شعرا ہجوم کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی شان میں, تو آپ ان کا شعر و شاعری کے ذریعے سے مقابلہ کرتے تھے، اشعار کے ذریعے سے مقابلہ کرتے تھے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسان کے جو شعر ہے وہ تیر بن کے جو ہے وہ برستے ہیں کفار پر. یعنی یہ ہے کہ اشعار جو ہیں حسان بن ثابت کے وہ تیر برت جس طرح سے مسلمانوں کی تیر ہیں اس سے بھی زیادہ گھائل کرتے ہیں کفار کے جو بھی دلوں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مدہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے بھی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مذمت سے استثنا خود رب کائنات نے بھی فرما دیا کہ یہ چار جن کے اندر اوصاف ہیں واقعتاً وہ اس سے بچے ہوئے. اور لازمات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ اپنی ذات کے لیے تو انتقام نہیں لیتے تھے، یعنی جب اسلام کے لیے کوئی اس طرح کا معاملہ آتا کفار کی طرف سے تو پھر یہ ہے کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ وہ شریعت کے تابع تھے اور شریعت نے ان کو واقعتاً وہ نظم اور ضبط ہے کہ جو کہ ان کے اندر پیدا کیا تھا. کہ کسی شاعر نے بڑا خوب صحابہ کرام کی شان میں یہ باتیں کہی ہیں کہ بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے ہو اور جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے ہو. یعنی جہاں دین اسلام نے چاہا کہ لوہا سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو کفار کے مقابلے میں، تو وہ یعنی رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن کی کیفیت وہ نظر آتی ہے صحابہ کرام کے اندر. تو فرمایا کہ وہ انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں اس کے بعد کہ جب وہ ظلم ان پر کیا گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے، یہ اصولی بات ہے کہ جو قرآن مجید کی آیت نمبر یعنی سورہ شعرا کی آیات 224-227 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ جہاں تک علامہ اقبال مرحوم کا تعلق ہے اس کے ان کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی جو بھی شاعری تھی وہ یعنی آپ کو مختلف کیفیات میں ان کی وہ شاعری ہے کہ جو نظر آتی ہے، لیکن جب قرآن کو سنا ہے، قرآن میں غوطہ زنی کی ہے علامہ اقبال نے، تو ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا. اور بہرحال یہ ہے کہ جہاں تک عمل کا معاملہ ہے تو وہ تو خود اس کو تسلیم کرتے ہیں. علامہ اقبال کا یہ شعر اپنا ہے اپنے بارے میں، وہ کہتے تھے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، کردار کا یہ غازی تو بنا، یعنی گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. تو بہرحال یہ ہے کہ عملی لحاظ سے تو وہ خود اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو عمل میرے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، یہ عارضی انکساری بھی ان کی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ علامہ اقبال بلا شبہ جو بھی ان کی شاعری کو سمجھنے اور سننے والے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ نہ صرف وہ مصور پاکستان تھے، نہ صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان کو تجویز کرنے والے تھے، مجوز پاکستان تھے، بلکہ وہ قافل ملی کے حدی خواہ بھی تھے. یعنی کس طرح سے علامہ اقبال نے قرآن کی ترجمانی کی ہے، استاد محترم ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ تو ترجمان القرآن کہتے تھے علامہ اقبال. اور ابھی کچھ اشعار کے ذیل میں انشاءاللہ یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ قرآن آیات کی جو ترجمانی علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کی ہے وہ واقعتاً وہ انہی کا جو ہے وہ خاصہ ہے کہ کس طرح سے فکر قرآنی کو اپنے اشعار میں علامہ اقبال نے جو ہے وہ سمویا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ اپنی شاعری کے ذریعے سے، اصل میں تو شاعر تھے، تو اپنی شاعری کے ذریعے سے علامہ اقبال نے امت کو، قوم کو ایک پیغام ہے کہ جو کہ دیا ہے. جسد ملی میں ایک روح ہے کہ جو کہ ڈالی ہے، اور قرآن حکیم کا ایک انقلابی جو پہلو ہے اور انقلابی جو منشور ہے، فکر ہے، وہ سامنے رکھتا ہے. انشاءاللہ اسی حوالے سے چند باتیں ہیں، چند اشعار کے ذیل میں ہم سمجھیں گے کہ علامہ اقبال نے قرآن کی جو خدمت کی ہے، امت مسلمہ کو جو جگایا ہے، وہ کس طرح سے جگایا ہے. دیکھیں جو پہلا یعنی علامہ اقبال کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عظمت قرآن کے ایک سمبل، ایک نشان بن کر ابھرے. یعنی عظمت قرآن کے حوالے سے علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ واقعتاً بڑی عظیم ہے. اور یعنی وہ انسان کے جس نے وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر علم ہے کہ جو حاصل کیا، خاص طور پر دنیاوی علم کے اعتبار سے کہاں کہاں نہیں گئے، مغرب کی خاک ہے کہ جو کہ چھانی ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنے شعر میں علامہ اقبال یہ تسلیم کرتے ہیں، ان کا یہ شعر ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوہ بندہ نواز. یعنی تسلیم کرتے ہیں کہ مجھے مغرب کی میں نے خاک چھانی ہے، کہاں کہاں میں نے وہ فلسفے مغرب کے نہیں پڑھے، علم حاصل کیا، لیکن یہ ہے کہ میرے اندر جو سکون آیا ہے وہ تو قرآن سن کر آیا. اور یہی وہ بات ہے کہ جو سورہ رعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سکون یہ قلبی سکون نہ مال و دولت سے حاصل ہوتا ہے، نہ مغربی جو بھی فلسفے ہیں ان سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان تو اللہ کے اس ذکر سے قرآن سے ہے کہ جو کہ حاصل ہوتا ہے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ پھر واقعتاً علامہ اقبال تو اس قرآن مجید کو زندہ کتاب کہتے ہیں، کتاب زندہ سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم، یعنی یہ کتاب، یہ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے کہ جس کی حکمت بھی لازوال ہے اور اس کی حکمت قدیم بھی ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ایسی حکمت کے موتی ہیں کہ جو اس قرآن مجید میں موجود ہیں، کہ جو بھی قرآن میں غوطہ زنی کرے گا، علم و حکمت کے موتی ہیں کہ جس سے وہ سیراب ہوتا رہے گا۔ کبھی علماء جو ہے وہ اس قرآن سے سیر نہیں ہوں گے، یہ ترجمانی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان مبارک کی ہے کہ جو کہ اقبال نے کی۔ پھر اسی طرح سے اقبال کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو جس میں نہ کوئی شکوک و شبہات ہیں، اور نہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے کلمات کو کوئی اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتا، اور یہ دو آیات کی ترجمانی ہے کہ جو اقبال نے کی اپنے اس شعر میں۔ پہلے وہ آیتیں سن لیں، قرآن میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا؟ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تعارف ہے کہ جو رب کائنات اپنی کتاب کا پوری انسانیت کے سامنے رکھ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی طرح سے یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا کوئی بھی، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ اب دیکھیں اسی کی ترجمانی اقبال نے کی ہے کہ حرف اورا ریب نے تبدیل نے آیا شرمندہ تعویل نے، یعنی اقبال کہتا ہے کہ اس قرآن کے الفاظ میں کوئی شکوک و شبہات نہیں، اس کو کوئی تبدیل کرنے والا، کوئی رد و بدل کی اس قرآن میں کوئی گنجائش نہیں، اور بہرحال اس کی آیات میں کسی، یعنی یہ آیات ایسی ہیں قرآن کی کہ اس میں کوئی تعویل کی بھی جو ہے وہ گنجائش نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ عظمت قرآن کے پہلو ہیں کہ جو علامہ اقبال اپنی شاعری سے وہ سامنے رکھتے ہیں، اور ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ فاش گویم آچا درد المزمرس، این کتابیں نیس چیزیں دیگرس، فاش گویم، میں تمہیں صاف بتا دوں کہ جو میرے اندر اس کتاب کے حوالے سے جو اس کی عظمت ہے وہ کیا ہے، صاف بتا دوں تمہیں۔ تو کہتے ہیں کہ این کتابیں نیس چیزیں دیگرس، یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ معجزہ ہے کہ جو اندر جائے تو انسان اور پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اچھا، علامہ اقبال کے نزدیک علم ہے تو صرف علم قرآنی ہے، حکمت ہے تو صرف حکمت قرآنی، اور یہی وہ علم و حکمت ہے اقبال کے نزدیک کہ جب یہ ذہن اور قلب کے اندر یہ قرآن صلاحیت کرتا ہے، اس کے جو علم و حکمت ہے، تو انسان کے اندر کا جہان تبدیل ہوتا ہے، انسان ایک فرد کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، اور کیونکہ معاشرہ افراد سے بن کے بنتا ہے تو ایک فرد کی تبدیلی وہ پورے معاشرے کی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اقبال اسی بات کو اجاگر کرتا ہے اپنے فارسی کے اشعار میں کہ چوں بجا در رفت جاں دیگر شبد، اور جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد، یعنی جب یہ قرآن کسی کے اندر اترتا ہے ایک جان میں، تو اس کی جان تبدیل ہو جاتی، اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا، اور یہ ایک فرد کا انقلاب پورے معاشرے کے انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے، پورا معاشرہ تبدیل ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن کا اندر اترنا، اندر کے جہان میں ایک تبدیلی، اب یہ کیا ہے، سورہ یونس کی وہ آیتیں اگر ذہن میں لے کر آ جائیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے ایک درد بھرا آواز وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اور یہ تمہارے سینوں کے جو امراض ہیں اس کا علاج ہے۔ تو اقبال بھی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو اندر ڈالو، اپنے دل کے اندر ڈالو، جاگوزی کرو، یہ تمہارے سینوں کے جو بھی امراض ہیں اس کا علاج ہے، انقلاب برپا کر دے گا، کینہ، حسد، بغض، یہ سب ہے کہ جو کہ قرآن ختم کرتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیں، قرآن کے حوالے سے علامہ اقبال کی جو شخصیت ہے وہ داعی قرآن کی بھی ہے، جہاں وہ قرآن کی عظمت کے علم بردار ہیں، وہاں قرآن کے داعی بن کر بھی جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور قرآن کی جو عظمت ہے اس کو، یعنی پوری امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے امت کی جو زبو حالی ہے اس کا بھی مشاہدہ کیا کہ یہ امت آج پوری دنیا میں پٹ کیوں رہی ہے، جہاں بھی خون حقیر ہے، ارضا ہے، تو وہ کس کا ہے؟ وہ مسلمان کا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تو یہ دمبازی کی ہے علامہ اقبال نے، بالکل وہی کہ جو 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں فرمائی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما و یدہ بآخرین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ اس قرآن کو تھامنے کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ اب دیکھیں یہی بات ہے کہ جو علامہ اقبال نے پہلے تو شکوہ نظم لکھی، اور شکوہ میں بظاہر ایک شکوہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، لیکن یہ بھی امت کو سمجھانے کا ایک انداز ہوا کرتا ہے، تو شکوہ کرتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو اس کی وجہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے ہیں، جواب شکوہ میں جواب دیتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر۔ یعنی جب امت مسلم نے قرآن کو تھاما ہمارے اسلاف میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما و یدہ بہ آخرین، اور وہی تشریح ہے کہ جو علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر جب تم نے قرآن کو چھوڑا ہے، تو پھر یہ ہے کہ پوری دنیا میں تم پٹ رہے ہو۔ یہی نبازی ہے کہ جو ہمارے اسلاف نے فرمائی ہے، پچھلی صدی میں علامہ اقبال نے فرمائی، اور اپنی فارسی کے شعر میں تو ان کے اس قرآن سے ہجرت جو امت مسلمہ نے اختیار کی، اس میں تو بڑا درد ہے کہ جو کہ نظر آتا ہے۔ فارسی کے ان اشعار میں کہتے ہیں کہ خارز مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، یعنی اے مسلمان تیری ذلت اور رسوائی کا جو سبب ہے وہ تو یہ ہے کہ تو قرآن سے دور ہو گیا، قرآن سے تو بے تعلق ہو گیا، اور شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اور تو شکوہ کرتا ہے اپنی ذبوحالی پر، الزام دیتا ہے زمانے کو کہ زمانہ ایسا ہو گیا کہ جس میں ہم پس رہے ہیں، زمانے نے یہ کر دیا۔ نہیں، اصل وجہ کیا ہے؟ وہ تمہارا قرآن سے جو ہے وہ دوری ہے، اور یہی مہجوری قرآن کے جو الفاظ ہیں، اگر آپ قرآن مجید کی وہ آیت ذہن میں آ گئی ہو، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، کہ جس میں شکوہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم دربار الہی میں روز قیامت جو شکوہ کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اس شکوے میں وہ الفاظ ہیں کہ جو کہ آئے ہجرت، قرآن سے ہجرت اختیار کرنے۔ وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اس دن اللہ کے رسول شکوہ کریں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کر ہجرت اختیار کری، اس کو وہ ویٹج نہیں دی، وہ ویلیو نہیں دی کہ جو کہ ایک عام کتاب کو، اس سے ہجرت اختیار کی۔ قرآن مہجورا کے الفاظ ہیں سورہ فرقان کے آیت نمبر 30 میں، کہ جس کو اقبال ترجمانی کر رہے ہیں کہ خارز مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردشے دورا شدی، اور کہتے ہیں کہ اے چو شبنم برزمی افتندائی، دل بغر داری کتاب زندائی، اے امت تو اس وقت زمین پر بکھری ہوئی ہے شبنم کی مانے، جس طرح سے شبنم جو ہے وہ زمین پر گری ہوتی ہے اور پاؤں تلے روگ اس کو کچل رہے ہوتے ہیں، مسل رہے ہوتے ہیں، اے امت تیری اس وقت کیفیت پوری دنیا میں وہ یہ ہے، اقوام عالم تجھے اپنے پاؤں تلے روند رہی ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں نہ تین میں نہ تیرہ میں، حالانکہ تیری بغل میں ایک کتاب زندہ موجود ہے جو تجھے تمام اقوام پر غالب کرنے کے لیے اللہ نے بھیجی تھی، لیکن یہ ہے کہ تو اتنا جو ہے وہ اس سے ہجرت اختیار کر چکا ہے کہ تیرے بغل میں کتاب زندہ موجود ہے لیکن تجھے اس کا خیال ہی نہیں، اور پاؤں تلے پوری اقوام ہے کہ جو کہ تجھے کچل رہی۔ اور بہرحال یہ ہے کہ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کی جو نشت ثانیہ ہے، اسلام کا دوبارہ جو عروج ہونا ہے مستقبل کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ وابستہ احیاء اسلام سے، اسلام کا احیاء، اس کو زندہ کیا جائے دوبارہ، اور احیاء اسلام کے حوالے سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ چیز وابستہ ہے احیاء قرآن سے، اسلام کی احیاء کرنی ہے تو قرآن کا احیاء کیا جائے، قرآن کو جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے، اور قرآن کا احیاء اس کے لیے ہر مسلمان کو اپنی جو بھی کردار کی بنیاد ہے، عمارت، اس کی بنیاد قرآن پر جو ہے وہ استوار کرنی ہوگی۔ علامہ اقبال میسج دیتے ہیں کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن، یعنی اگر تم واقعتاً یعنی قرآن کی یعنی اپنی نئی زندگی تم شروع کرنا چاہتے ہو، حیات نو، اس کی تم بنیاد رکھنا چاہتے ہو، تو تم قرآن کی بنیاد پر اپنی حیات نو کو جو ہے وہ اٹھاؤ، اس کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم دوبارہ سے اسلام کا احیاء کر سکو، بنیاد تمہیں قرآن کی ڈالنی ہوگی۔ اور بہرحال یہ ہے کہ پھر علامہ اقبال کے نزدیک جو تزکیہ نفس کے حوالے سے اشعار ملتے ہیں، یعنی جو قلب کا تصفیہ ہے، تزکیہ نفس ہے، اس کے حوالے سے بھی شمشیر قرآنی کو نمایاں کرتے ہیں علامہ اقبال اپنے اشعار میں. وہ کہتے ہیں کہ کشتن ابلیس کار مشکل است، ذا کے او گم اندر اما کے دل است. اب آپ اندازہ کیجئے علامہ اقبال نے دو احادیث مبارکہ کی تشریح اپنے ان اشعار میں کی. کہتے ہیں کہ کشتن ابلیس کار مشکل است، یعنی ابلیس کو اس سے کشتی کرنا، اس کو ہرانا، اس کو ناک آؤٹ کرنا یہ ممکن نہیں، کیونکہ اسے چھوٹ کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے، ایک معلوم وقت تک کے لیے. تو کشتن ابلیس کار مشکل است، ہاں ناک آؤٹ کرنا مشکل ہے. اور ذا کے او گم اندر اما کے دل است، اس لیے کہ وہ انسان کے خون میں سرایت کیا ہوا ہے. اور یہ ترجمانی کس حدیث کی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری کی روایت کہ ان شیطان یجری من الانسانی مجرد دم، بے شک یہ شیطان یہ انسان کے اندر خون کی طرح سرایت کیے ہوئے، اس طرح سے جو ہے وہ سرایت کر کے بہکاتا انسان. تو یہ تم اس کو ہرا نہیں سکتے کیونکہ یہ انسان کے اندر جو ہے وہ سرایت کیا ہوا ہے. تو اب کیا کرو؟ خوش تنہ باشد مسلمان اشکلی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو مسلمان کر لو، اس کو اپنا فرما بردار بنا لو. اب یہ بھی روایت اللہ کے رسول کی آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. تو کسی صحابی نے ہمت کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ آپ کے ساتھ بھی؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا. لہذا اس کی ترجمانی ہے خوش طرح باشد مسلمان اشکنی، تم ہرا تو نہیں سکتے ابلیس کو، تو بہتر یہ ہے کہ اسے اپنا فرمانبردار کر لو، اس کے داؤ اس کو جو ہے وہ بالکل ناک ڈاؤن کر دو، ناک آؤٹ تو نہیں کر سکتے. تو کیسے کرو گے شیطان کو گھائل، اس کے حملوں کو؟ کچھ طے شمشیر قرآن اشکنی، یعنی قرآن کی شمشیر سے اس کے جو بھی داؤں ہیں اس کو گھائل کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ قرآن کی شمشیر سے. یہ ہے اصل میں کہ جو کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے ایک فکر ہے کہ جو علامہ اقبال وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح سے اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، یہ ایک اجتماعی پہلو ہے نا دین اسلام کے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس میں بڑی انقلابی نظریات ہیں کہ جو اقبال کی شاعری میں آپ کو نظر آتے ہیں اور قرآن کی ترجمانی وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے سیاسی اعتبار سے، سیاسی نظام کے اعتبار سے جو اس وقت مغربی طرز جمہوریت ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. یعنی یہ کیا بات ہوئی، یہ مغربی طرز کا جو جمہوری نظام ہے اس میں ہر شخص کا ووٹ بالکل برابر ہے، گدھے گھوڑے سب برابر. تو جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں وہ مادر پدر آزاد جمہوریت کے جس میں اسلام اور اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں، اپنی مرضی آپ کے تحت جو ہے وہ سارے فیصلے ہیں اور بن رہے ہیں اور فیصلے ہو رہے ہیں. تو جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اور وہ مزید کہتے ہیں کہ کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. یعنی بظاہر تو بڑا ایک لیپا پوتی نظام یہ نظر آتا ہے، بڑا خوشنما نظر آتا ہے، لیکن چہرہ روشن لیکن اندروں چنگیز سے تاریخ تر، ایسا یہ بھیانک نظام اپنے اندر وہ خباستیں لیے بیٹھا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر اس جمہوری نظام کے مد مقابل کے جو اللہ کا دیا ہوا وہ سیاسی نظام ہے، وہ خلافت پر مبنی نظام، اس کے علم بردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یعنی تیرے اسلاف نے جو نظام برپا کیا تھا وہ کون سا نظام تھا؟ وہ دور نبوی کے بعد وہ خلافت علی منہاج النبوہ کہ جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے پہلے دوبارہ سے وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے کہ جو کہ وہ نظام آئے گا. تو تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، وہ خلافت کا نظام ہے کہ جو کہ تمہارا اصل نظام ہے. اور جب 1924 میں وہ کمال عطا ترک اس نے خلافت کی تنسیق کی اور بالکل سیکولر اسٹیٹ ترکی کو جو ہے وہ بنا ڈالا، اور جب یہ 1924 میں یہ تنسیق خلافت ہوتی ہے، خلافت ختم ہوتی ہے، خلافت عثمانیہ، تو بڑا غم کا اظہار ہے کہ جو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کیا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. تو یہ تنقید ہے اور غم کا اظہار ہے کہ جو علامہ اقبال نے کیا. پھر اسی طرح سے علامہ اقبال کی شاعری میں جو اسلام کا سیاسی نظام, اس کا انقلابی نظریہ ہے, وہ کیا ہے؟ انقلابی نظریہ دین اسلام کا یہ سیاسی نظام میں کہ ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار فقط کس کو ہے؟ حاکم اللہ کی ذات ہے, اور میں اور آپ اس دنیا میں اس کے نائب کی حیثیت سے وائس جرنسی ہے کہ جو کہ ہمارے پاس ہے, خلافت ہے کہ جو کہ ہمارے پاس ہے. حکم اللہ دے گا, ہم اس کے احکامات کو امپلیمنٹ کریں, اور یہی وہ انقلابی نظریہ ہے. ان الحکم الا للہ کی ترجمانی علامہ اقبال کے شعر میں نظر آتی ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہیں ایک وہی باقی بتان آزری. یعنی اللہ کو ہی زیبا ہے حاکمیت سے, حاکم وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور بہرحال ہمیں اس کی تابع داری اختیار کرنی ہے, اس کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنا ہے اللہ کی زمین پر, یہ ہماری ذمہ داری. پھر معاشی نظام کے حوالے سے علامہ اقبال جو یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے, جاگیردارانہ نظام ہے, اس کے دشمن ہیں کہ جو کہ نظر آتے ہیں. اور اپنے فارسی کے اشعار میں تو واقعتاً انہوں نے جو بخیے ادھیڑے ہیں سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کے, وہ کہتے ہیں کہ خواجہ از خونے رگے مزدور سازت لانے ناب, از جفائے دہ خدایاں کشتے دہکانہ خراب, انقلاب انقلاب انقلاب. کہتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ دار ہے یہ کیا کر رہا ہے, یہ مزدور کی رگوں سے خون کشید کر کے سودی نظام کے ذریعے سے, یہ اپنے لیے شراب ہے کہ جو کہ اس نے تیار کی, وہ اوپر بیٹھ کر مزدوروں کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ رہا ہے سودی نظام کے ذریعے سے, اور یہ ہے کہ اپنی شراب کے مزے ہے کہ جو کہ لے رہا ہے. اور از جفائے دہ خدایا کشتے دہکانہ خراب, اور جاگیردار کے ظلم و ستم سے کسان کی جو کھیتی ہے وہ برباد ہے, اسے یعنی وہ پائی پائی کا محتاج ہے, ڈھو ڈھنگروں کی طرح اس کو جو ہے وہ کسان بنا کر جو ہے وہ لگایا ہوا ہے کھیتوں میں, اور خود جو ہے وہ جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام وہ مزے کر رہا ہے. انقلاب انقلاب انقلاب. کہتے ہیں کہ پھر اس کے لیے انقلاب کی جو ہے وہ ضرورت ہے, اور جو یہ سرمایہ داری ہے اس کے حوالے سے دو بڑا اظہار تعصب کرتے ہیں علامہ اقبال. مسلمانوں کے اندر جو یہ سرمایہ دارانہ نظام جب دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. یعنی یہ سرمایہ داری جو ہے وہ بندہ مومن نے اپنا دین بنا لیا. انٹرسٹ بیس اکانومی سسٹم اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سودی نظام کے ذریعے سے کس طرح سے معیشت کا بیڑا غرق ہے کہ جو کہ کیا ہے, ہم اپنے پاؤں پہ کھلاڑی ہے کہ جو کہ ماری. اور یہ بینکنگ سسٹم, یہ سود کے جو اڈے ہیں ان کے حوالے سے علامہ اقبال, اب آپ اندازہ کیجئے, یعنی انگلینڈ گئے تھے نا پڑھنے, تو وہاں پر جو ہے یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کس طرح سے یہودی لابی نے بینکنگ نظام کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ای بنوک ای فکر چالا کے یہود, سب سے پہلے بینک آف انگلینڈ بنا تھا نا, یہود نے بنایا تھا پوری دنیا پر اس کی مالیت پر قابض ہونے کے لیے. تو کہتے ہیں ای بنوک ای فکر چالا کے یہود, یہ جو بینکس ہیں یہ کیا ہے, یہ فکر چالا کے یہود ہے, یہ یہود کی چالاکی کا مظہر ہے. نور حق اسینہ آدم ربوت, کہ جس نے آدمی کے اندر جو روحانی اقدار ہیں جو نورانیت ہے اس سے انسان کو محروم کر دیا ہے. اور تا تہ و بالا نہ گردد ای نظام, دانش و تہذیب و دی سودائے خام. کہتے ہیں کہ جب تک یہ فرسودہ سود کا نظام ختم نہیں ہوتا, تو تم جتنے بڑے بڑے گھنٹوں کے لیکچر دیتے رہو تہذیب پر اور حکمت اور دین کی باتیں کرتے رہو, سب جو وہ لا حاصل. لہذا اس نظام باطل کو, سودی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی ضرورت ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر کس طرح سے امت کے اتحاد اور وحدت کا سبق ہے کہ جو علامہ اقبال نے دیا تھا, کہ جس کو آج ہم نے بھلایا ہے, تو دشمن قوتیں ہم پر کس طرح سے جو ہے وہ ٹوٹ پڑی ہیں. فلسطین کا اس وقت جو حال ہے, اب دیکھیں نا علامہ اقبال کا کیا میسج تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر, یعنی نیل کے ساحل سے لے کر افریقہ سے لے کر اور کاشغر چین وہاں تک تمام دنیا کے مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے, حرم مکی ہو حرم مدنی ہو اور اس کے بعد جو سب سے مقدس زمین ہے وہ ارض مقدس کہ جس پر آج اسرائیل جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے. تو اقبال کا یہ میسج, یہ درس ہم نے بھلایا ہے. لہٰذا آج آپ دیکھیں کس طرح سے پٹ رہے ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ اقبال نے تو واضح کر دیا تھا پچھلی یعنی ایک صدی پہلے, آپ دیکھیں اقبال یہ کہہ کے آیا, وہاں سے ہو کر آیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں، یعنی آج جو یہ اسرائیل کی پشپناہی میں پورا مغرب امریکہ خاص طور پر اس کی پشپناہی کر رہا ہے، تو اصل میں یہ اس کی رگے جہاں کس کے ہاتھوں میں، کس کے شکنجے میں؟ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں. اور اس پوری کفر واحدہ جو ملت ہے اس وقت اتحاد مسلمانوں کے خلاف ہوا ہوا ہے، اس کے مد مقابل مسلمان بالکل ٹھس نظر آتے ہیں، صرف قراردادیں پاس ہو رہی ہیں اسرائیل کے خلاف، صرف زبانی کلامی احتجاج ہو رہے ہیں، وہ ایٹامک پار بالکل جو ہے وہ ہم نے لگتا ہے کہ پٹاخے پھوڑنے کے لیے رکھے ہوئے. تو علامہ اقبال اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جرم ضعیفی ہے، اور وہ اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاذات. یعنی آج ہم مسلمان پوری یہ 57-58 اسلامی ممالک سربراہان یہ کفار کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جرم ضعیفی ہے. ہم اسلام سے دور ہوئے، قرآن سے دور ہوئے، اور جو روب اور دبدبہ قرآن کے ذریعے سے ہم کفار پر قائم کرتے تھے وہ بالکل ختم ہو گیا. یہ جرم ضعیفی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نکالے. پھر جاگیرداری کے خلاف، جس طرح سے سرمایہ دارانہ سوچ کے خلاف نفرت علامہ اقبال کے اندر پائی جاتی ہے، جاگیرداری کے حوالے سے بھی دیکھیں کس طرح سے اظہار نفرت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دے. یعنی یہ کیا کہ سرمایہ دار جاگیردار وہ مزے کر رہے ہیں اور کسان ہیں کہ جو کہ بھوک اور افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہوں، ایسے خوشہ گندم کو جو ہے وہ جلا دیا جائے کہ جس سے جو ہے وہ دہقان جو ہے وہ بالکل بھوکا پیاسا مر رہا ہو. اسی طرح معاشرتی اعتبار سے، معاشرتی سطح پر جو معاشرتی نظام ہے اس کو بھی نمایاں کرتے ہیں اپنے اشعار میں. کہتے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ معاشرتی نظام کا جو ایک انقلابی نظریہ ہے دین اسلام کا، وہ کیا ہے کہ اللہ کیونکہ خالق ہے تمام انسانوں کا، تو نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں. دین اسلام کی نگاہ میں سب جو ہے وہ برابر ہیں انسانیت کے اعتبار سے. یعنی آج اس طرح سے یہود کا فلسفہ ہے نا کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ ادر دین جینٹائلز، ہم ہیں اللہ کے منتخب چنیدہ بندے، اور جو غیر یہودی ہیں وہ تو گویمز ہیں، جینٹائلز ہیں، بھیڑ بکریوں کی مانند ہیں. اور یہی وہ فلسفہ تالموت میں ان کا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے فلسطین پر. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں دین اسلام کا نظریہ معاشرتی سطح پر یہ ہے کہ اللہ خالق ہے تو انسانیت کے اعتبار سے سب جب وہ برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور بہرحال جو اسلام کا طرز لباس ہے، طرز معاشرت ہے، اس کے حوالے سے غیرت دلاتے ہیں علامہ اقبال جب وہ دیکھتے ہیں کہ آج نوجوانوں میں جو مغربی مروبیت ہے مغرب کی، کہ وہ اس جیسا انگریز جیسا لباس اختیار کر رہے ہیں، اس کا ہیئر اسٹائل اپنا رہے ہیں، تو اقبال غیرت دلاتا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوت، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اور کہتے ہیں کہ یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے کیا واسطہ کہ جو تجھ سے نہ آسنا رہے. یعنی یہ زائرین حریم مغرب، یہ مغرب کے جو بھی آج تم نے ان کو دلدادہ بنایا ہوا ہے، اسٹارز بنایا ہوا ہے، یہ فنکار اور فنکارائیں، یہ بڑے مہذب نام جو آج دے دیے گئے، بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں تو یہ بھانڈ میراثی کہلاتے تھے، کہ جن کا نام زبان پر یہ الفاظ جو ہے وہ اس طرح سے مایوس سمجھے جاتے تھے، لیکن آج ہم نے اپنے اسٹارز بنا لیے. تو اقبال کہتا ہے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا، جو تجھ سے نہ آشنا رہے، جو اللہ کے رسول کا طرز لباس نہ اپنائے تو ان سے واسطہ کیا، جو داڑھی کو جو ہے وہ حقیر کی نگاہ سے دیکھے، پائیں سے اوپر ٹخنوں سے کرنے پر جو ہے وہ طنز اور استہزاء کا نشانہ مسلمانوں کو بنائے. لہٰذا یہ ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ آخری اشعار میں آپ کو سنا دوں، خاص طور پر جو یعنی کائناتی جو حقائق ہیں اور آفاقی جو نشانیاں ہیں، قرآن مجید میں وقفے وقفے سے یہ فکر ہے کہ جو کہ دی ہے کہ بھئی جو یہ بیج تم بوتے ہو، لہٰذا تمہارا کام تو بس بیج کو بو دینا ہے، لیکن اس سخت زمین کو پھاڑ کر اور اس بیج کو تاریخیوں میں پالتا کون ہے؟ یہ پوری کائنات کی جو کاریگری ہے اس کو چلانے والا کون ہے؟ جہاں توحید عملی کے حوالے سے بڑے اشعار علامہ اقبال کے ہمیں ملتے ہیں، وہاں توحید نظری کے اعتبار سے بھی دیکھیں، یہ ایک نظم ہے علامہ اقبال کی، الارض للہ، یہ زمین کس کی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ذرا آنکھیں کھولو، اس طرح سے ایک جگہ اقبال کہتا ہے نا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فسا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، وہاں ذرا آپ دیکھیں کس طرح سے بڑے پیارے اشعار اس کے آفاقی نشانیوں کے حوالے سے. بھائی اسی پر بات ختم کر لیں گے. وہ کہتا ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تعریف ہی میں کون، یعنی قرآن کی وہ ترجمانی کہ تم بوتے ہو یا ہم بوتے ہیں، تم اس کی زراعت کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں. قرآن مجید جھنجھوڑ رہا ہے نا، تو اقبال بھی کہہ رہا ہے اسی کی ترجمانی قرآن کی کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، پچھم مشرق کو کہتے ہیں، کون لایا کھینچ کے پچھم سے بادے سازگار، یہ خاک کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب. مطلب یہ ہے کہ یہ کون ہے کہ جو کہ ہواؤں کو چلاتا ہے، اس میں تغیر برپا کرتا ہے، اور کس طرح سے وہ بارش ہے کہ وہ واٹر سائیکل پورا، کہ یہ سمندروں سے دریاؤں سے ویپرائزیشن کا عمل ہوتا ہے، وہ بادل بنتے ہیں اور ہوائیں بادلوں کو لے کے چلتی ہیں، اور وہ ٹنوں پانی پر مشتمل جو بادل ہیں، تم جہاز ان کے درمیان سے گزار دیتے ہو تو ایک بوند نہیں گرتی، لیکن جہاں اللہ کو گرانا ہوتا ہے وہ پانی گرتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے قوے انقلاب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے واقعتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ قرآن سے جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی جاگوزی فرمائے، اور جس طرح سے دائی قرآن بن کر علامہ اقبال ابھرے، اور واقعتا جو ایک میسج امت مسلمہ کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کے حوالے سے، اور یعنی دائی اسلام بن کر، مبشر اسلام بن کر ابھرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے. باقی مبشر اسلام کے حوالے سے وہ اشعار سن لیجئے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں ذہنوں میں، وہ بھی بڑے قیمتی ہیں. کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید. اتنا یقین ہے علامہ اقبال کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ چمن نغمہ توحید سے جو ہے وہ معمور ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ پیشن گوئیاں کس کی ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے کل روئے ارضی پر دین اسلام کا جو وہ غلبہ ہوگا، یہ حبیب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشن گوئی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مبشر اسلام بن کے علامہ اقبال ابھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً اس اسلام کے احیاء کے حوالے سے دام در میں سکھنے، جتنی بھی قربانیاں ہم دے سکیں وہ دینی چاہیے، اور واقعتاً قرآن کا دائی بن کے ہمیں کھڑا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں تڑپ اور اس کی طرف پیش قدمی کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.